الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو یہ جسم عطا کیا ہے، اور اس میں الگ الگ اعضاء ہیں، اور ہر عضو کا کام الگ ہے. یہ جو ہمارا پورا وجود ظاہر میں ہے، اتنا ہی ایک مکمل وجود اللہ نے ہمارے اندر بنایا ہے. آسان لفظوں میں عرض کروں، جتنے ہم باہر ہیں اتنے ہی اندر ہیں. ایک مکمل ظاہری وجود اندر جا کے وہ باطنی وجود کی شکل لے لیتا ہے. یہ ظاہر کی آنکھیں ہیں جس سے ہم اور آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں، اور ان آنکھوں سے دیکھ کر بہت کچھ علم حاصل کرتے ہیں. اگر ان آنکھوں کو ہم بند کر لیں تو نہ تو راستہ نظر آئے گا، اور یہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آنکھ کے ذریعے حاصل کیے جانے والے تمام علوم سے ہم اور آپ محروم ہو جائیں گے. ان کانوں سے ہم اور آپ سنتے ہیں، اگر ان کانوں سے ہمیں کچھ بھی نہ سنائی دے، کان بالکل بند ہو جائیں، تو سننے کے ذریعہ جتنے علوم حاصل ہوتے ہیں اور سننے کے جتنے فوائد ہوتے ہیں، تمام ان علوم سے بھی اور ان فوائد سے بھی ہم اور آپ محروم ہو جائیں گے. اپنے ذہن کے پردوں پر اپنے پورے وجود کے فائدے لے آئیے، اور پھر یہ سوچئے کہ جو ہمارا اندر کا وجود ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا باہر کا وجود ہے، تو پھر اندر والے وجود کے جو اعضاء ہیں وہ کیسے کام کریں گے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے ایک بحث چھیڑی ہے، ایک طرف زندوں کو رکھا ہے اور ایک طرف مردوں کو رکھا. پھر پوچھا، کیا یہ زندے اور مردے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف بینا کو رکھا ہے، دیکھنے والوں کو، اور ایک طرف نابیناؤں کو رکھا ہے، اندھوں کو رکھا ہے. بصیر ایک طرف اور اعمى اندھا ایک طرف. پھر قرآن نے پوچھا، اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ کیا یہ دیکھنے والا اور یہ اندھا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہیں. میں وقت کی قلت کے پیش نظر اختصار سے کام لے رہا ہوں. یہ جو ایک طرف زندے ہیں اور ایک طرف مردے ہیں، ان مردوں سے کیا مراد؟ وہ باڈیاں ہیں جو زیر زمین دفن کر دی گئیں؟ نہیں. کیا انسان کے مر جانے کے بعد جب اس کے لاشے کو، اس کے جسم کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، یا پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، یا نظر آتش کر دیا جاتا ہے، آگ میں اس کو جلا دیا جاتا ہے، زندوں کے بالمقابل یہ مری ہوئی باڈیاں مراد ہیں کیا قرآن میں؟ نہیں. قرآن حکیم نے جدھر زندوں کو مردوں کو متقابل لا کر پوچھا، کیا زندے اور مردے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی کہتا کہ نہیں ہو سکتے. تو قرآن کی تعبیر میں چلتے پھرتے لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے، ان کے پیر چل رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم زندہ نہیں بلکہ مردہ ہو. ان کے ہاتھ کاموں میں مشغول ہیں، اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ یہ بندہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے. اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ بینا نہیں بلکہ نابینا ہے. اس کے کان سن رہے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ تو مردہ انسان ہے، اس کے کان سن ہی نہیں سکتے، انک لا تسمع الموتا، میرے محبوب نبی آپ مردوں کو اپنی کوئی بات نہیں سنا سکتے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر مردوں سے مراد وہ نہیں ہے جو قبروں میں دفن کر دیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے، 13 سال مکی اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے واضح ترین اوراق میں کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتہائے مکہ کے قبرستان میں گئے ہوں جنت المعلات میں، یا مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں، اور کسی قبر میں جو کسی کافر کی ہو، مشرک کی ہو، وہاں جا کے آپ نے صاحب قبر کو دعوت دی ہو کہ میں جو پیغام لایا ہوں اس کو سنو، انک لا تسمع الموتا، میرے محبوب نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کون سے مردے ہیں؟ چلتے پھرتے مردے ہیں مکہ المکرمہ کی گلیوں میں، اس کے علاقوں میں، اس کے خطوں میں چلتے پھرتے انسانوں کو قرآن نے مردہ کہا ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَا، جو بہرے ہیں ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ کون سے بہرے ہیں یہ؟ جن کے کانوں کے پردوں میں قوت سماعت موجود تھی، وہ ہر بات کو سن لیا کرتے تھے، اپنی سرگوشیوں میں چپکے چپکے کی جانے والی باتیں بھی ان کو سنائی دیتی تھیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب یہ تو بالکل بہرے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنا پیغام نہیں سنا سکتے۔ اور آیت کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس نے اس حقیقت کو اور اجاگر کر دیا، اذا ولوا مدبرین، جب یہ مردے اور جب یہ بہرے بھاگ کھڑے ہوں پیٹھ موڑ کر۔ تو کیا مردے پیٹھ موڑ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں؟ کہیں مردہ تو پڑا ہوا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے کہ آپ سنانا چاہتے ہیں، اور یہ مردے پیٹ گھما کے بھاگ کھڑے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے مردے ہیں، یہ بہرے کون ہیں جن کو ہر بات سنائی دیتی ہے لیکن ان کو آپ نہیں سنا سکتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا پورا وجود جو ظاہر میں ہے، اتنا ہی وجود ہمارے اندر بھی چھپا ہوا ہے۔ اندر آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، اندر کان ہیں جو سنتے ہیں، اندر پورا وجود ہے جو سارا کام کر رہا ہے۔ خواب کا آغاز ہی ان آنکھوں کے بند ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بیداری میں کچھ بھی دیکھیں اسے خواب نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب سوتے ہیں اور ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو خواب میں کبھی بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، کبھی خواب میں گنبد خضرا دکھائی دے رہا ہے، یہ کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ خواب میں ہم اور آپ کیا کچھ نہیں دیکھتے، وہ اندر والے وجود کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کیا ہم اور آپ خواب میں کچھ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ خواب میں کچھ بولتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ خواب میں بھاگتے اور دوڑتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ جب خواب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو کیا ان پیروں میں جنبش نہیں آ جاتی؟ یہ پیر ہل نہیں جاتے؟ قرآن مجید نے واضح کیا، یہ زندے ہیں اور یہ مردے ہیں، یہ گونگے بہرے ہیں اور یہ بولنے والے ہیں، یہ سننے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک مخصوص عنوان ہے۔ اتنی باتوں کے عرض کرنے کے بعد جو ہمارے اندر کا وجود ہے مردہ ہے، وہ زندہ کیسے ہوگا؟ وہ بہرا ہے، سننے والا کیسے بنے گا؟ وہ اندھا ہے، اندر کا وجود دیکھنے والا کیسے بنے گا؟ قرآن حکیم نے اس سلسلے میں وضاحتیں اور صراحتیں کی ہیں۔ ہم اور آپ ان آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے دنیا میں ظاہری آنکھوں سے کچھ بھی دیکھنے کے لیے خارجی روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باہر کی روشنی ہمیں نہ ملے تو ان مادی آنکھوں کی جو روشنی ہے، جو نگاہ ہے، جو بصیرت ہے، یہ بالکل کام نہیں کرے گی۔ فرض کیجئے کہ ہم اور آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، ساری لائٹوں کو بند کر دیجئے، جن ونڈوز سے ہمیں باہر کی روشنی مل رہی ہے یہ سب پیک کر دیجئے، اور یہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا کا ماحول بنائیے، تو پھر اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھے گا، حالانکہ آنکھیں ہیں۔ کاغذ میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ ये आंखें क्यों नहीं काम कर रही हैं? इसलिए कि फितरत का वसूल ये है कि इन ज़ाहिरी आँखों के काम करने के लिए, इनसे कुछ देखने के लिए बाहर की रोशनी का होना ज़रूरी है। अगर बाहर की रोशनी और ख़ारिज की रोशनी हासिल न हुई तो फिर ये आँखें, इनमें कुव्वत बसारत मौजूद होने के बावजूद इन आँखों से हम और आप कुछ नहीं देख सकते। तो जो हमारे दिल की आँखें हैं, जो हमारे अंदरून की आँखें हैं, हम उनसे किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं और उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? हमारे अंदर का वजूद, इसको ज़िंदगी मिलती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने से। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो हम और आप उसकी ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से तस्लीम करते हैं। इस बच्चे की कितनी उम्र हो गई? अभी तो एक हफ्ते का है। ये हफ्ता हम कब से गिनते हैं? जब बच्चा अपनी माँ के रहम से बाहर आ जाता है और फिर जिस दिन वो मरता है, ये पूरी ज़िंदगी का खाका है। यहाँ से इसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और यहाँ पे इसका इख्तिताम हुआ। ये बहुत ज़्यादा नज़र के महदूद होने की अलामत है। क़ुरान मजीद ने एक ज़िंदगी का तज़किरा किया कि जो माँ के पेट से बाहर आने से पहले की ज़िंदगी है, और एक अजीब सवाल किया है कुरान हकीम ने। हमें और आपको दावत दी है इस बात की कि तुम इस पर ज़रूर गौर कर लेना, इसमें किसी तरह की कोई सुस्ती ना होने पाए। और ये दावत ईमान वालों के लिए नहीं है, ये दावत दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है। कुरान के अल्फाज में वो दावत देखें, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। हर इंसान को, बचा कोई नहीं, मोमिन और मुस्लिम की कोई कैद नहीं है इस आयत में। फलयंजुरिल इंसान, हर इंसान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो पैदा किस चीज़ से हुआ है। ये दौर जिससे हम और आप गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पे ये दौर, ये मटेरियलिज्म का दौर है। हर चीज़ की तहकीक चल रही है और हर चीज़ के मादे को, उसकी मटेरियल को, उसके मटेरियल को इंसान समझ लेता है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि इसका मटेरियल क्या है। और आप जिस कालीन पे तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी मालूम है कि आप कहाँ बैठे हैं, किस कालीन पे, इसका मटेरियल क्या है। कुरान हकीम ने कहा कि तमाम मादी चीज़ों को, तमाम मटेरियल वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, ज़रा अपने वजूद पे गौर करो, तुम्हारा ये वजूद किस मटेरियल से बना है। ये है कुरान की दावत। करेंगे गौर इंशाल्लाह? गौर करेंगे तो क्या मिलेगा? खालिक मिल जाएगा। अंदर का जो वजूद हमारा मुर्दा है वो ज़िंदा हो जाएगा। अंदर के वजूद की जो आँखें हैं वो देखने लगेंगी। अंदर के वजूद के जो कान हैं वो सुनने लगेंगे, कुरान की इस दावत पे अमल करने के नतीजे में। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हर इंसान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो पैदा किस चीज़ से हुआ है। हमारे वजूद के दो हिस्से हैं, एक जाहिर और एक बातिन। हमारा जो जाहिरी वजूद है, ये किस मादे से बना है? जवाब किसी के पास नहीं है। जो असल जवाब है इसका, आस बिन वाइल, ये मक्की ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। तहरीक इस्लामी को बेखोबुन से उखाड़ के फेंक देने के जज्बात हर वक्त इसके दिल की गहराइयों में करवटें लेते रहते थे। तो एक मौके पर ये आस बिन वाइल बतहाए मक्का के कब्रिस्तान से कोई बोसीदा सी हड्डी लाया। नबी अलैहिस्सलाम के पेश करदा अकीदा हयात बादल ममात का मुकाबला करने के लिए, कि आप कहते हैं कि मरने के बाद इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? अईदा मितना वकुन्ना तुराब वईजामन अन्ना लमबऊसून, क्या ये मुमकिन है कि जब हम मर जाएं, हमारी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएं, तब भी हमें उठा दिया जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ है बस ये दुनिया की ज़िंदगी है। इन ही इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, इसी में हमारा मरना और जीना है, हमें उठाया नहीं जाएगा। ये उनका ख्याल था। इसी तसव्वुर के पेश नज़र आस बिन वाइल बतहाए मक्का के कब्रिस्तान से एक बोसीदा सी हड्डी लाया और उसको मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में लाकर चुटकी से मसल दिया, उस पर फूंक मारी, उसके जर्रात को फ़जाओं में बिखेर दिया और फिर मेरे मुस्तफ़ा से पूछा था من یحیی العظام وهی رمیم، اب آپ بتائیے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ جس کی ہڈی ہے کبھی یہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا انسان تھا، مر گیا، زمین دوز کر دیا گیا، وجود کے تانے بانے بھی کر گئے، ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، یہ اسی مردہ انسان کی ہڈی ہے، اب یہ بتائیں آپ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے؟ سوال بڑا پیشیدہ تھا. اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بارگاہ مصطفیٰ میں ایک پیغام دے کے بھیجا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال آیا ہے، جواب لے کے جاؤ. وہ جواب بہت اہم ہے اور اس کا ایک حصہ، صرف ایک حصہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، لفظ نسیہ خلقہ میں، نسیہ خلقہ میں تمام کا تمام جواب پوشیدہ ہے. یہ ہمارے سامنے آ کر کے مثالیں بیان کر رہا ہے، بوسیدہ ہڈی لا کے اس کو مسل کے پوچھ رہا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. وہ نسیہ خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا. لفظ نسیہ خلقہ میں سارا جواب پوشیدہ اہل علم کے لیے، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا، تبھی یہ سوال لے کے آیا ہے. ورنہ اگر اس کو اپنی پیدائش یاد ہوتی تو یہ سوال کبھی نہیں لاتا. اور تبھی قرآن نے دعوت دی کہ فلینظر الانسان مما خلق، اپنے مٹیریل پہ نگاہ دوڑاؤ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا. قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ سوال تو بہت بعد کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ جب عورت کا رحم حمل ٹھہرنے کے بعد چاروں طرف سے پیک ہو جاتا ہے، اس پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ اس سے پہلے کا سوال ہے نا یہ. عورت کے بند رحم میں یہ ناخون کا مادہ کدھر سے پہنچا؟ ماں کے بند اور پیک رحم میں یہ بالوں کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا؟ عورت کے بند رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں اور یہ سننے والے کان اور یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اور یہ پتھر کے دانت اور یہ بولتی ہوئی زبان اور یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل اور انسان کے وجود میں بے شمار لمبی طویل رگیں اور نسیں اور ان میں دوڑتا ہوا لال خون، یہ سب کچھ کہاں سے داخل ہوا؟ اگر اس کا جواب کسی کے پاس ہے تو بتائے. جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اگر اس کا یہ پیر ٹوٹ جائے تو دقت کیا ہے؟ اسی مٹیریل کا یہ پیر آپ باہر سے لا کے یہاں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کرسی خارجی مٹیریل سے بنی ہے. لیکن اگر ایک بال نکل جائے، ایک بال کی بات کر رہا ہوں، ایک دانت نکل جائے، ناک کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، پورے بدن، پورے وجود کا ایک حصہ اگر نکل جائے، رب کعبہ کی قسم کائنات کے کسی حصے سے وہ مٹیریل حاصل نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وجود کے بنانے میں ہمارے رب نے خارج کا مٹیریل استعمال ہی نہیں کیا. یہ کرسی بنی ہے باہری مٹیریل سے، یہ ممبر بنا ہے باہری مٹیریل سے، یہ تمام در و دیوار اور چھتیں بنی ہیں باہر کے مٹیریل سے. کچھ بھی خراب ہو باہر سے سامان لا کے آپ اس کو اسی جیسا بنا سکتے ہیں، لیکن بدن کا ایک حصہ ذرا سا نکل جائے، یہ ناخون، تو کائنات کے کسی حصے میں، کسی مال سے، کسی دکان سے، کسی شاپنگ سینٹر سے یہ ناخون نہیں مل سکتا، یہ دانت نہیں مل سکتا، یہ ایک بال نہیں مل سکتا. یہ تو ان کی کریمی اور رحیمی ہے کہ بائی پاس سرجری ایک عام بیماری بنتی جا رہی ہے. سرجری، بائی پاس سرجری میں جو دل کی نسیں خراب ہوتی ہیں، ان خراب نسوں کو کاٹ کر یہ نئی نسیں کس مول سے لاتے ہیں؟ کروڑوں سجدے رب کائنات کو، ہر انسان کی پنڈلی میں زائد نس رکھ دی ہے. اگر ضرورت پیش آ جائے بائی پاس سرجری کی تو وہ نسیں کہیں باہر سے تو ملیں گی نہیں. بے مقصد نہیں ہے یہاں کی وہ نس جو کام نہیں کرتی ہے، مقصد ہے اس کا. اور یہ اللہ رب العزت نے نسیں اسی وقت رکھ دی تھیں جب اس نے انسان کو پیدا کیا تھا. یہاں سے نس نکالو، خراب نسوں کو کاٹ کے اس کو یہاں جوڑ دو، پھر تمہاری زندگی تمہیں حاصل ہو جائے گی. اللہ رب العزت کا یہ نظام جس باڈی میں موجود ہو اس کے لیے ان کا یہ سوال کتنا برحق ہے. فلینظر الانسان مما خلق، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. یہ ہمارا ظاہری وجود جب اتنی اہمیت کا حامل ہے، عاص بن وائل کا سوال اور کتنا معقول جواب، یہ اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا، تیری ماں کے رحم میں تیرا پورا وجود اور یہ پورا مادہ بھرا مٹیریل یہ تیار کیسے ہو گیا؟ اہل علم کے لیے جواب موجود ہے وَنَسِيَ خَلْقَ میں، اور موٹے دماغ کے لوگوں کے لیے آیت کا یہ حصہ بہت کافی ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي يَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے محبوب نبی آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ وہی زندگی عطا کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، پہلی بار جس نے تمہاری ماں کے رحم بند رحم میں یہ پورا ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچا اور اس کے اوپر گوشت پوست کیسے چڑھایا، پورا وجود جس نے تیار کیا وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ جتنا ہمارا ظاہری وجود ہے اتنا ہی اندر چھپا ہوا ہے، ہمارے اس ظاہری وجود کا آغاز ہم نے سوچا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا یہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی، 9 مہینے تک تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں مسلسل زندہ رہا، کتنے دن کا بچہ ہوا؟ 2 دن کا، 3 دن کا، اور 9 مہینے فراموش کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ زندگی ہے جس میں اللہ بچے کو اس کے اندر ہی غذائیں فراہم کرتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی اس کے وجود کو غذا عطا کر کے اس کی نشو نما کرتا ہے، تو کیا ماں کے پیٹ سے ہی ہماری زندگی شروع ہوئی؟ نہیں، قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے پہلے تم مردہ تھے، اس سے پہلے کیا تھے تم؟ مردہ، اور مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تم زندہ تھے، اس لیے کہ موت تقاضا کرتی ہے زندگی کا، اگر زندگی نہیں تو موت نہیں، تو ہمارے اس وجود سے پہلے قرآن نے بتایا کہ تم مردہ تھے، پھر یہ زندگی تم کو عطا کی گئی، وہ مردہ ہونا بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے زندہ تھے، اب اگر ہم اس کی تفصیل کریں تو بہت اس میں وضاحتیں صراحتیں ہیں، اس میں جائے بغیر ہم اندرونی وجود کی تھوڑی سی گفتگو کیے لیتے ہیں، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، اندر کا وجود زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اندر کا وجود زندہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے، اندر کا وجود طاقتور بن جاتا ہے جب ایمانیات کے تمام شعبے مکمل کر دیے جائیں، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، پھر ایمان کے جو 70 سے زیادہ شعبے ہیں جس شعبے کو ہم مکمل کریں گے ہمارے اندر کا وجود اتنا ہی طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ان مادی آنکھوں سے کچھ بھی دیکھنے کے لیے خارج کی روشنی چاہیے، اگر باہر کی روشنی نہ ہو تو یہ مادی آنکھیں کچھ دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی، تو جو ہمارے اندر کی آنکھیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ اندھے لوگ ہیں، حالانکہ ان کو ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اندر والی آنکھوں سے انہیں کچھ بھی تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ اندر کی آنکھوں کے اندھے ہیں، ان میں بینائی کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان میں دیکھنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اسی وقت پیدا ہوگی جب ان کو خارج کی روشنی آپ فراہم کریں گے، ہم فراہم کریں گے، باہر کی روشنی اگر ان کو دے دی ہم نے ان آنکھوں کو تو انہیں سب کچھ نظر آنے لگے گا، وجود حیات اندر کی زندگی تو مل چکی ہے ایمان سے، جن کے پاس ایمان نہیں قرآن انہیں چلتا پھرتا مردہ قرار دیتا ہے، وہ زندگی کس سے ملی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے اندر کا وجود زندہ ہو گیا، اب اندر کے وجود کی آنکھیں کیسے کام کریں، اندر کے وجود کے کان کیسے کام کریں، اندر کا وجود نیک اور صالح کیسے بنے، اسی مقصد کے لیے انبیاء اکرام اور رسل اعظام کی بعثت ہوئی ہے، انتم عالم بعمور دنیاکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا کہ ایک نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، نبی کی بعثت کا مقصد وہ وجود جو ہمارا اندر چھپا ہوا ہے وہ زندہ بھی ہو جائے، وہ آنکھوں والا بھی ہو جائے، وہ کانوں والا بھی بن جائے، وہ اندر کا وجود اگر اچھا ہو گیا تو یہ پورا ظاہری وجود اچھا ہو جائے گا، اور اندر کا وجود اگر خراب رہا تو یہ ظاہر کا وجود کتنے دنوں کے لیے ہے؟ مرنا ہے، زمین میں گاڑے جائیں گے، پھر جو کچھ ہوگا اس باڈی کا حشر، اصل ہے اندر کا وجود، اور اسی کے لیے نبیوں اور رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، اسی مقصد کے لیے، تو ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی چاہیے، اندر والی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی چاہیے، اور وہ باہر کی روشنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، قرآن و حدیث کے تناظر میں ہی اندر کی آنکھوں سے کچھ دیکھا جا سکتا ہے، اور جس وقت اندر کی آنکھوں کو باہر کی روشنی قرآن و حدیث کی روشنی مل گئی تو آپ بیٹھے یہاں ہوں گے اور قبر کا سارا منظرنامہ آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے نظر آئے گا احادیث کے حوالے سے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں قرآن و حدیث کے تناظر میں پورا میدان محشر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اندر کی آنکھیں کھل گئی ہیں قرآن و حدیث کے تناظر میں۔ اندر کا حصہ، اندر کا وجود گندا بھی ہو جاتا ہے، یہ جسم گندا ہوتا ہے، یہ کپڑے گندے ہوتے ہیں، آنکھوں میں میل آ جاتا ہے، کانوں میں میل بھر جاتا ہے، صفائی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اندر والے وجود کی اس نفس کی صفائی ضروری ہے، وہ بھی تو گندا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس صفائی ستھرائی کو، اس گندگی کو، اس کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بیان کرنے کے لیے جتنی قسمیں کھائی ہیں، اتنی قسمیں ہمارے رب نے قرآن میں کسی مضمون کو بتانے کے لیے نہیں کھائی۔ جہاں ہمارے وجود کا تذکرہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بس چار قسمیں کھائیں اور ہمارا وجود بتا دیا، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا۔ جب ہمارے اس ظاہری وجود کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا تو صرف یہ چار قسمیں کھائی ہیں، اور ہمارے اندر کے وجود کا جہاں بیان ہے، اس کی گندگی، اس کی طہارت کا بیان ہے، وہاں قسموں کو دیکھیں آپ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اتنی قسمیں اللہ نے کسی مضمون کو بتانے کے لیے نہیں کھائیں۔ اور پھر یہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا، یہ قرآن کریم کی آیت کا بڑا اہم حصہ ہے، اس نے تمہارے اندر کے وجود میں تقوی و طہارت اور فسق و فجور کا الہام کر دیا ہے۔ یہ تقوی و طہارت اور فسق و فجور کا جو الہام ہے، اس کو قرآن کی اس آیت کے تناظر میں دیکھیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ بھی چاہ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ تو کہتے ہیں بھائی جو آپ کی مرضی، جو آپ کی چوائس، جو آپ کی خواہش ہو۔ نہیں، قرآن نے کہا کہ تم کچھ بھی چاہ نہیں سکتے، وہی چاہ سکتے ہو جو رب العالمین اللہ چاہے گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہمارے پاس اندر صرف ریسیور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سارے میسج فسق و فجور تقوی و طہارت کے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ ہمارے اندر جو اللہ نے ریسیور رکھا ہے وہ دونوں طرح کے میسج کو ریسیو کرتا ہے، پھر عمل کا اختیار ہمیں اللہ نے دے دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہیں سے ہماری آزمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور جنت اور جہنم کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ دونوں طرح کے میسج آ رہے ہیں، دونوں طرح کے الہامات اندر ہو رہے ہیں، تقوی و طہارت کے بھی اور فسق و فجور کے بھی۔ کوئی فرشتہ اس کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی، جنت فرشتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہاں جتنے میسج جاتے ہیں سب تقوی کے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یمرون، تو پھر ان کے لیے جنت کیوں ہو؟ جنت تو ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس اللہ دونوں طرح کے میسج بھیجتا ہے، دونوں طرح کے میسج پہنچتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے بعد اختیار دے دیا ہمیں اور آپ کو، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو۔ ایمان کا بھی میسج اسی نے بھیجا ہے، اور کفر کا بھی میسج اسی نے ابتلاء و آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اب کس پہ عمل کرنا چاہتے ہو؟ جس کو ترجیح دو گے اس کے مطابق تمہارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزوں کا الہام اللہ نے کر دیا، اور پھر کیا واضح فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اندر کے وجود کو، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، پاک بنا لیا۔ وہ گندا ہو جاتا ہے، اس پہ میل آ جاتا ہے، اس پہ داغ دھبے آ جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مذکور ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس جسم پہ، اس چہرے پہ اگر کوئی کالا دھبا لگ جائے اور معلوم ہو جائے تو ہم اس دھبے کو چھڑانے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں۔ چہرہ صاف رہے، کپڑے صاف رہیں، وجود اچھا رہے، بدن سے بدبو نہ نکلے، یہ سارا خیال لگتے ہیں قرآن نے کہا کہ تمہارا ایک وجود اور بھی تو ہے جو اندر پوشیدہ ہے، کبھی اس کی گندگی کو سمجھا یا اس گندگی کو صاف کرنے کی کوئی محنت کی، اس پہ داغ دھبے لگے ہوئے ہیں ان کو مٹانے کی، ان کو دور کرنے کی کبھی کوئی فکر لی؟ ہاں، کامیاب ہو گیا وہ شخص، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اندر والے وجود کو پاکیزہ بنا لیا، صاف ستھرا بنا لیا، دھو کے عمدہ کر دیا اس نے۔ وقد خواب من دساہا، اور یقینی بنیادوں پہ ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اندرونی وجود کو گندا کر لیا، گندے سے گندا ہوتا گیا، کبھی اس نے اپنے اندر والے وجود کو پاک صاف کرنے اور بہتر بنانے کی فکر ہی نہیں لی۔ میرے ایمان والے بھائیو، اس طرح کی اصلاحی مجلسوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جو ہمارے اندر کا وجود ہے اس کی طہارت ہو جائے، جو ہمارے اندر کا وجود ہے اس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے، جو ہمارے اندر کا وجود ہے وہ حساس رہے۔ ایمان کی علامتیں اور انسان کے مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، نیکی کر کے خوشی مل جائے، گناہ صادر ہو جائے تو بے چینی پیدا ہو جائے۔ یہ بے چینی اسی وقت دور ہو جب ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ بے چینی کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندر سے ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں بے چینی اس کے وجود، اندرونی وجود کو پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب کبھی دل کی بے چینی لاحق ہو تو فوراً اپنے گناہوں کو یاد کرو، کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہے جس کی نحوست سے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی، کوئی نہ کوئی نافرمانی ضرور صادر ہوئی ہے جس کی وجہ سے اندر کا دل وہ مضطرب ہو گیا۔ اب اس کو سکون پہنچانا ہے تو عالیشان محلوں سے سکون نہیں، اعلیٰ غذاؤں سے سکون نہیں، اعلیٰ درجے کے کپڑوں سے سکون نہیں، اسے سکون ملے گا اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کو اطمینان پہنچانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب آپ دیکھیں، پریشان دل کا اطمینان قرآن نے دنیا کی کسی مادی چیز کو پیش کر کے نہیں بتایا ہے کہ تمہارا دل مضطرب ہے تو یہ چیز کھا لو اور اس چیز کو اپنا لو اور ایسے ماحول میں چلے جاؤ کہ تمہارا مضطرب دل سکون پا جائے۔ نہیں، اندر کے وجود کی غذائیں دوسری ہیں، یہ وجود مادی ہے، اس کو یہاں کا مادہ چاہیے، غذا مادی چاہیے جو اسی دھرتی سے اگتی ہے، ہمارا وجود اسی مٹی سے بنا ہے، تو اس وجود کو غذائیں جو چاہیے وہ مادی چاہیے۔ اور جو ہمارا اندر کا وجود ہے، ہمارے دماغوں میں اتنا اسپیس نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے محبوب، آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، یہ اندر کے وجود کو جاننا چاہتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بڑا مختصر ہے، اس مختصر سے علم کے تناظر میں تم اس روح کو کما قہو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس یہ سمجھو کہ جتنا تمہارا وجود ظاہر میں ہے اتنا ہی وجود اندر میں ہے، اندر کی آنکھوں کو اگر کچھ دکھانا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی اس کو فراہم کرنی ہوگی، ورنہ اندر کا وجود کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اندر کے وجود کو کچھ سنانا ہے، اندر کے وجود کو باقی رکھنا ہے اللہ کا ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک، درود و سلام، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر کے وجود کو سلامت رکھیں گی، اندر کا وجود ہمارا صحیح سالم رہے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو تمام سلسلوں سے جو تلقین کی گئی ہے خاص طور پہ وہ ذکر کے حوالے سے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس سے ہی تو اندر کا وجود صحیح رہے گا۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کے معمولات میں صبح و شام پہلے 100 مرتبہ استغفار ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ ایک ترتیب ہے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کی اور سلسلوں کو بھی، تو ایسا کیوں کہ پہلے استغفار رکھا گیا پھر درود شریف رکھا گیا؟ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کپڑوں کو دھونے سے پہلے عطر لگاتے ہیں؟ کپڑے گندے ہو گئے ہیں، عطر پہلے لگا لیتے ہیں، کیا اس کے بعد ان کو دھوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم کپڑے دھوتے ہیں اس کے بعد عطر لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہی خصوصیت ہے کہ یہاں حکم ہے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے اپنے اندر کے وجود کو صاف کر لو، اس کی دھلائی کر دو۔ استغفار سے جب اندر کا وجود پاک اور صاف ہو گیا تو پھر درود و سلام پڑھ کے عطر لگاؤ۔ اس مضمون کو اس تمثیل کے ذریعہ سے انہوں نے سمجھایا، یہ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ آپ بیٹھتے ہیں، کئی 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یا جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا، اس کا مقصد واللہ اس کے سوا کچھ نہیں، جو ہمارے اندر کا وجود ہے وہ تندرست رہے، جو ہمارے اندر کا وجود ہے وہ صحیح سالم رہے، ہمارے اندر کے وجود میں جو گندگیاں پہنچی ہیں وہ سب صاف ہو جائیں، ہمارے اندر کے وجود کی آنکھیں بہت کچھ دیکھنے لگیں۔ آپ نے سنا ہوگا بزرگوں کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صلاحیت عطا کرتا ہے کہ یہ اندر کی آنکھ سے بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، حقیقت ہے یہ، کیونکہ ان کی اندر کی آنکھ قرآن و حدیث کے تناظر میں اور اللہ کے ذکر کے نتیجے میں بہت زیادہ کشادہ ہو چکی ہے، اسے بہت کچھ دور کا نظر آتا ہے اور بہت کچھ اسے سنائی دیتا ہے، سب کچھ ہے اندر، لیکن ہم اس کو بیدار نہیں کر پاتے۔ اور اس کی بیداری کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کی اصلاحی مجلسوں میں شرکت کر کے اللہ کا خوب ذکر کریں اور اپنے اندر والے وجود پہ بار بار غور کریں کہ اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ صبح و شام کھانا پانی دودھ بریڈ کیا کچھ نہیں لاتے ہیں اس جسم کے لیے، لاتے ہیں تو پھر اندر والے جسم کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں۔ الحمدللہ پورے کر رہے ہیں، نماز آپ پڑھنے اسی لیے تو آئے ہیں، اور جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں غرض یہ کہ ہمیں اندر والے وجود کی خاص فکر رکھنی ہوگی۔ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں اپنے محسن و کرم فرما حضرت مولانا شیخ محمد ایوب صورتی صاحب حفظہ اللہ کا، کل آپ کے ساتھ میں تھا میں تو حضرت کا حکم تھا کہ ہمارے یہاں چلیے، میں نے کہا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، میں حاضر ہو گیا۔ حضرت تو ماشاء اللہ علم کے پہاڑ ہیں، ان کے سامنے ہم جیسے طالب علم کا کچھ بولنا ہی غلط رہا، لیکن حکم ادب کے اوپر رہتا ہے ہمیشہ، اگر کوئی حکم دیا جائے تو پھر ادب کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، حکم کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، الامر فوق الادب۔ اسی کے تحت میں نے اتنے عظیم عالم دین، اپنے وقت کے بزرگ و شیخ جن کے ذریعہ اللہ رب العزت نے یہاں بہت زیادہ فیوز و برکات آپ لوگوں کو عطا کیے ہیں، اور یقیناً آپ بڑے خوش قسمت و سعادت مند ہیں کہ حضرت کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے، ایسے عالم باکمال کہاں ملتے ہیں لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو تادیر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندرون اور اپنے نفوس کا تزکیہ و تصفیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری جملہ سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو سنوار دیجئے، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ حضرت مولانا محمد ایوب صاحب حفظہ اللہ کو شفا صحت طاقت قوت عطا فرمائیے، اور ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیے، آپ کی فیوز کو عام و تام فرمائیے۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے احباب موجود ہیں جس کی جو جائز تمنا ہے، یا اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو غیب سے پورا فرما دیجئے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔